مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل۔ آج موضوع ایک بہت ہی آپ کا دل کو چھونے والا ہے، یعنی یہ کہ بھوک اور غربت کے خلاف کام کرنے والے خیراتی ادارے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ رمضان کا مہینہ ایسے انسانوں کی بھوک اور پیاس کی یاد دہانی ہے جو ہر دن اس کا ذائقہ چکھتے ہیں، تو آج ہم کچھ ایسے لوگوں سے ملیں گے جو چھوٹے یا بڑے پیمانے پر انسانوں کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کچھ اضافی کام بھی، یعنی یہ کہ رمضان اور اس کے بعد عید کی مناسبت سے اس سلسلے میں بھی جو کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو پہلی مہمان سے ملواؤں، ایک جھلک سنتے ہیں کچھ آوازوں کی۔
وہ پروین باجی کا ہوٹل ہے نا، کھانا گھر لے کا، بہت اچھا کھانا ہوتا ہے، دال گوشت چولے سب سے اچھا، کالی دال چنے کی دال بھی سب کچھ اچھا، باجی بہت اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔
میں راجی مزدوری کرتا ہوں، نہیں مستری کے ساتھ کام کرتا ہوں۔
مستری کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا،
نو افراد ہیں بھائی۔
تو اگر آپ باجی کے یہاں سے کھانا نہ لیں تو کتنا خرچ آئے گا کھانے پہ؟
نہ لیں گے تو بھائی یہاں تو 300 سے 400 سے کم نہیں ہوگا کھانا ملے گا ہمارے کو۔ ہم تو وہاں جہاں سے آئے نا، یہاں جب آئے تو ہمارے کو ہوٹل کا تو پتا تھا، یہ میرے بھائی چاچو کے بیٹے رہتے ہیں نا یہاں، تو اس نے بتایا ہوتا میرے کو جو بھی وہاں کھانا ملتا ہے ہم بھی لیتے ہیں، تم بھی لو وہاں سے، بہت آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ سے آتے، دور دور سے بھی آتے ہیں۔ پیسہ بھی نہیں ہو تو وہ ارداس کر دیتا ہے بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کام نہیں ہے، کیا کریں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو پھر کھانا بھی مل جاتا ہے، فری میں بھی مل جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ 3 روپے کی روٹی ملتی ہے، کھانا سالن فری میں ملتا ہے۔ ہم تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، ہم تو روزانہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں سب لوگوں کو کھانا یہاں سے ملتا ہے، اچھا ملتا ہے ہمارے کو۔
یہاں پہ بس میں 5-6 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے، اور کھانا گھر سے میرا کھانا وانا چلتا ہے، یہ سے لے لیتی ہوں کھانا وانا، گھر میں رہتی ہوں، کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتی۔ میرے یہاں ماشاء اللہ میرے 6 بچے ہیں، 2 میں بھی 8 بندے ہم لوگ کھانے والے، وہ جیسے مزدوری کرتے ہیں، گھر میں بس اچھا کھانا وانا چلتا ہے، جیسے اچھا بنتا ہے کھانا اس مارے لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ 30 روپے کا کھانا ملتا ہے، تقریباً 100 روپے تو لگ ہی جائیں گے، ماشاء اللہ بہت اچھی ہیں، اللہ میاں ان کو جیتا جاگتا رکھے، اللہ پاک بہت اچھی ہیں، مزے کا کھانا ہوتا ہے، مقصد ہے کبھی کبھی دال بھی بنتی ہے، گوشت بھی بنتا ہے، جیسے سبزی بھی بنتی ہے، سب سے اچھا کھانا تو گوشت ہی بنتا بس۔
اچھا
بہن، میں بہاولپور کا رہنے والا ہوں اور انہی کے پاس ہی کام کرتا رہا ہوں، واقعی صحیح بات ہے، ہمارا ہی سمجھو یہ گھر ہے، کیوں جو یہاں پہ جتنا روزی ملتی ہے بہن ادھر ہمارے علاقے میں اتنا نہیں ہے، بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، ہم تو میں بتا رہا ہوں جو آپ کو، میں 10 سال ان کے ساتھ رہا ہوں، بچوں کی طرح میں رہتا ہوں ان کے پاس، ہماری جو سکی ماں کی طرح ہے،
ہمارا روز یہیں سے آتا کھانا، 30 روپے میں کھانا آتا ہے، ماشاء اللہ سے پیٹ بھر کے کھا لیتے کھانا، سب دوپہر کو بھی جاتا ہے اور رات کو بھی جاتا ہے کھانا، 10-12 سال ہوگا ہمارے کو، مہنگا پڑتا ہے گھر پہ۔
کیسا کھانا ہوتا ہے، مزیدار کھانا ہوتا ہے؟
جی مزیدار کھانا ہوتا ہے۔
سب سے اچھی کیا چیز ہوتی ہے؟
سب سے اچھی گوشت، سبزی، آلو قیمہ۔
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں، ہماری فون لائنز کھلی ہیں، ڈائل کیجئے ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-89، تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ۔
تو سامعین فون کیجئے 0800-777-89، یہ ٹول فری نمبر ہے، لیکن سیل فونز کے لیے نہیں ہے، تو اگر آپ سیل فون سے کال کریں گے یعنی موبائل سے، تو اپنا نمبر سعدیہ کو نوٹ کروا دیجیے گا، وہ آپ کو دوبارہ کال کر دیں گی۔ تو سمین بتا دوں ساتھ ساتھ کہ سعدیہ زیب رانجا ہماری پروڈیوسر ہیں اس وقت، اور جن مہمان کا اتنا ذکر ہو رہا تھا، پہلی مہمان اس وقت پروین سعید صاحبہ، کھانا گھر کی وجہ سے معروف ہیں پورے پاکستان میں۔ السلام علیکم پروین صاحبہ۔ پروین
جی، وعلیکم السلام
جی، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا، مجھے پتا ہے آج تو آپ کا بڑا ہی مصروف دن تھا، کچھ عید وغیرہ کے لیے جو آپ بچوں میں اور لوگوں میں جوڑے اتنے خوبصورت میں نے دیکھے بنوا کے آپ نے رکھے ہوئے تھے، دے رہی ہیں سب کو، تو بہت دن بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی، میں نے آپ کو ویڈیو میں دیکھا، بہت کمزور ہیں، تو مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی، خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں آپ کے یہاں؟
الحمدللہ شناز، ظاہر ہے اب تو عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں کمزوری بہت عام سی ہوتی ہے, لیکن اللہ کا بہت شکر ہے چلتے ہاتھ پاؤں سے اللہ تعالیٰ نہ صرف گھر چلا رہا ہے بلکہ کھانا گھر کو بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی چلا رہے ہیں جیسے ایک عام خاتون اپنے گھر کو چلاتی ہیں.
مجھے تو اس لیے میں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ بالکل اپنے پہ توجہ نہیں دے رہے, اور ایسا ہوتا ہے جب ایک مشن آدمی کا ہوتا ہے تو وہ اس میں اتنا گم ہو جاتا ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس مشن کے لیے آپ کو اپنی صحت کا دھیان رکھنا چاہیے اور اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے اور کھانا بھی کھانا چاہیے. خاصا
نہیں نہیں یقیناً صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, لیکن یہ ہے کہ مصروفیت کچھ میرے اپنے گھر کی ہے. میرے ہسبینڈ اس وقت بیمار ہیں, ڈائلسس پر ہیں, ان کو ہاسپٹل لے جانا, ان کا ڈائلسس کرانا, گھر کا خیال رکھنا, اور پھر جو بڑی ذمہ داری ہے وہ کھانا گھر کی ہے کہ کھانا گھر میں تمام چیزیں ہوں, چلتا رہے, لوگ آتے رہیں, کھاتے رہیں, اپنی بھوک مٹاتے رہیں. تو یہ تمام چیزیں مینج کرنے میں تھوڑا سا تو صحت متاثر ہوتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے بہت بہتر.
ہم سب کی دعا ہے کہ جلدی سے آپ کے شوہر کو صحت یاب کرے خدا, کیونکہ آپ کے کام کے وہ ایک بہت ہی مستعد اور خاموش ساتھی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنا وقت آپ جو دے پاتی ہیں تو اسی لیے کہ وہ آپ سے کوآپریٹ کرتے ہیں. تو پروین تھوڑا سا بتائیے کہ گزشتہ دفعہ جب ہماری آپ سے بات ہوئی تھی, جیسے ابھی ہم نے جو جھلک سنائی تو اس وقت کھانا 30 روپے کا تھا, ایک نے بتایا کہ ایک دن کا کھانا اگر بازار سے خریدیں تو 30 روپے کا پڑے گا, تو آپ نے اب مجھے یقین ہے کہ اس وقت جتنی مہنگائی ہو گئی تو وہ کھانا 30 کا 45 اور 50 کا مل رہا ہوگا اس وقت, تو یہ صحیح بات ہے میری؟
نہیں, عام ہوٹلوں میں کھانا 40-50 سے بھی زیادہ 100 روپے سے بھی اوپر چلا گیا ہے, لیکن الحمدللہ کھانا گھر میں کھانا آج بھی 3 روپے کا ملتا ہے, ایک روٹی اور ایک پلیٹ سالن. اور اگر کوئی چاہے کہ وہ ایک روٹی اور لے لے تو سالن فری اس کے ساتھ ملتا رہتا ہے.
جی ہاں بالکل, مجھے یہی میں ایک کہنا چاہ رہی تھی کہ مطلب جب بات ہوئی تھی تو 3 روپے کا کھانا تھا وہ 30 روپے کا تھا, اب تو 40-45-50 جو بھی آپ کہہ رہی ہیں. تو عید کے لیے بھی بڑی تیاریاں ہیں آپ کے یہاں, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کیا 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 آپ لوگوں نے؟
جی ہاں الحمدللہ پورے رمضان میں ہماری کوشش ہوتی ہے, پہلا روزہ جو ہے وہ کھانا گھر میں کھلتا ہے, جو اوپن اسپیس پر ہوتا ہے اور سب کو دعوت ہوتی ہے کہ آپ آئیں, بیٹھیں, روزہ کھولیں, دعا کریں, کھانا کھائیں اور پھر اپنے گھروں کو جائیں. دوسرے روزے سے جو راشن ہم اپنا بناتے ہیں, ترتیب بناتے ہیں اور جو درخواستیں لیتے ہیں, وہ پہلا راشن ہم نے دوسرے رمضان کو دیا تھا جو تقریباً 300 فیملیز کو تھا, تو اس کے ساتھ ہی جو ہے روزہ بھی کھلوایا, کھانا بھی کھلوایا, کھلایا. تو یہ ہوتا رہا, اب الحمدللہ آخری اچرا آدھا ہو چکا ہے, تو اس آدھے تک ہم جو ہے تقریباً 1,000 فیملیز کو راشن دے چکے ہیں, 5,000 بچے بڑوں کو عید کے کپڑے دے چکے ہیں, اور تقریباً آج بھی جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ روزہ کھلوایا ہے جہاں زندگی بالکل ختم ہے, سوائے ایک جنگل ہے, جنگل کے درمیان میں چند جھوپڑیاں بنی ہیں اور وہاں لوگ منتظر ہوتے ہیں کسی اچھے کھانے کی. تو آج ہم نے اس جگہ سے انتخاب کیا تھا جسے باون پٹی کہتے ہیں اور یہ عثمان گوٹ کہلاتا ہے,
جہاں
ہم نے کیا تھا, اور الحمدللہ ہمیں بہت اچھا ریسپانس ملا.
تو کتنے لوگ تھے وہاں پر؟
تقریباً وہاں لوگ 100 کے قریب تھے.
اچھا, تو یہ اتنی دور دراز پھر ان کا روزگار کیا ہے ان لوگوں کا جو وہاں رہتے ہیں؟
دیکھیں وہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کہیں جا کے وہ رنگ کر لیں, کہیں مزدوری کر لیں, کوئی پراپر ان کے پاس ایسی وہ کام نہیں ہے, نہ کوئی ایسی صلاحیت ہے. یہ عام بےچارے مزدور پیشہ لوگ ہیں جن کو کبھی کام ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا.
اچھا اچھا پروین, ظاہر ہے کہ آپ کا کام بہت بڑھ گیا, تو اب کن کن جگہوں پر باقاعدہ ہر دن, یعنی جس طرح پہلے خدا کی بستی میں اور سنجرانی ٹاؤن وغیرہ میں تھا, اب کتنی جگہوں پہ روزانہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟
دیکھیے ہمارا جو مین کھانا گھر ہے وہ تو خدا کی بستی میں ہے.
جی.
اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے کہا کہ ہم بہت آہستگی سے سفر طے کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی جلد بازی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے توسط سے 2 کو کھلا رہا ہے یا 1,000 کو کھلا رہا ہے, لیکن ایک مشن ہے کہ بھوک کا خاتمہ ہمارے ملک میں ہونا چاہیے. تو بس 4 اس وقت ہمارے پاس پک اپ پوائنٹ ہیں جہاں ہم گاڑی سے کھانا پہنچاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی بوٹ ہیں جہاں زندگی کی ضروریات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو جیسے جیسے انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ قریب پک اپ پوائنٹس اور مزید بوٹوں پہ قائم کر لیں, تاکہ اس طرح ہماری امید ہے کہ 6 تک تو ہم پہنچ جائیں گے عید کے بعد. باقی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی مسئلے مسائل ہیں, پریشانی ہے, بیماری ہے, بچے کی شادی ہے, مطلب 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو, تو اس میں کھانا گھر ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے.
اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ چکتائی صاحب, ان کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اور سننے والوں سے میں کہوں گی کہ فون کریں جن کو بات کرنی ہے. جی چکتائی صاحب, چکتائی صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی؟
جی ہیلو
فرمائیے.
جی میم, میں سب سے پہلے جی محترمہ پروین میم سے تو میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں, اور یہی ہے کہ انسانیت خدمت سب سے بڑا مذہب ہے. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ کھانا گھر اور یہ اتنا انسانوں سے محبت کا یہ جو جذبہ, یہ آخر کون سا ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد وہ اس طرح مولڈ ہوئے؟
جی ہاں بالکل ضرور ہم پوچھتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں, ڈاکٹر ظفر محمود صاحب, ان کا تعارف کروانا چاہوں گی. ڈاکٹر ظفر محمود صاحب بہت سارے فلاحی کام کرتے ہیں. ان کی زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا جو ہے, اس کا سب سے بڑا کام مطلب میری نظر میں تو یہ ہے کہ وہ تعلیم کے شعبے میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑا کام کر رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے روہنگیا جو اس وقت پناہ گزین ہیں, ان کے لیے انہوں نے کیمپ بنا رکھے ہیں, باقاعدہ بستیاں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ بہت ہماری پیاری مہمان ہیں پروین سعید پاکستان سے, یہ کھانا گھر کے نام سے اور بالکل ذاتی کوشش سے چلاتی ہیں اس ادارے کو, اور ہزاروں لوگوں کو ہر دن یہ کھانا کھلاتی ہیں. تو ان سے ابھی بات ہوئی تھی. میں پروین آپ سے سوال پوچھا تھا چکتائی صاحب نے, اس کو ایک منٹ میں پہلے چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھ لوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ جو زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے وہ کیا کام کر رہی ہے اس وقت؟
رمضان کے مہینے میں خاص طور سے ہم کیا کام کر رہے ہیں؟
جی جی
وہ تو دیکھیے ایسا ہے, ہم تو سال بھر طرح طرح کے کام کرتے ہیں. ہمارے کئی یتیم خانے ہیں, میڈیکل سینٹرز ہیں, ہاسٹلس ہیں, گروپ ہومس ہیں, ڈے کیئر سینٹرز ہیں, اور روہنگیا کے لیے بھی ہے کیمپ. تو ان سب جگہوں کے اوپر ظاہر سال بھر کام ہوتا ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں تو اس سال کا پراپر انتظام کرنا اور لوگوں کے لیے نماز کا اور تراویح کا اور سب چیز خاص طور سے انتظام کرنا, بجلی پانی کا فیسلٹی جو ہے ٹائم پہ آنی چاہیے اس کا انتظام کرنا, تو زیادہ ظاہر ہے سب جگہ ایسے ہی ہوتا ہے تو زیادہ ایکٹیویٹ ہو کر کے کام کرتے ہیں. ادروائز ہم لوگ تو مطلب ایسا نہیں کہ رمضان میں کام کرتے, بلکہ یہ ہم وہ کام جو رمضان میں ہی عام طور سے کیا جاتا ہے وہ ہم 12 مہینے کرتے ہیں.
جی
تو لیکن یہ کہ ظاہر ہے رمضان میں جو ہے زیادہ فوکس ہو جاتا ہے, زیادہ انٹینسیفائی ہو جاتا ہے. یہ
اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک سوال پوچھا تھا ہمارے کالر نے پروین صاحبہ سے. پروین تھوڑا سا اگر مختصرا نہ بتا دیں, کیونکہ مجھے پتا ہے ہم نے کئی پروگرام آپ کے ساتھ کیے کہ آپ کا کس طرح مشن شروع ہوا تھا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر مختصر اگر آپ بتائیں.
جی بالکل شہلا, میں بتاتی ہوں کہ ایک ماں نے اپنے دو بچوں کو مار دیا تھا, وہ دو دن سے بھوکے تھے, تو سب لوگ گئے اس سے ملنے علاقے میں, میں بھی رہی. میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیوں مار دیا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ جب تمہارے بچے بھوکے ہوں گے تو تم مار دو گے. انتہائی تکلیف دہ جملہ کہ ایک ماں جو ہے کی محبت ختم ہو گئی اور بھوک اوپر چلی گئی. بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا کوئی ماں مار سکتی ہے اپنے بچوں کو؟ لیکن ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی تبدیل کر دی, اور اسی واقعے کے بعد کھانا گھر وجود میں آیا.
اچھا ہمارے ایک اور مہمان ہم ان کے منتظر ہیں, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے, اخوت فاؤنڈیشن کے ہیں. تو میں آپ دونوں سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیشہ آپ لوگ خود بھی اس بات کو کہتے ہیں اور آپ لوگوں کا کام پورے سال ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بھوک کے خلاف لڑائی تو ہے, لیکن کیا جو انفرادی تنظیمیں ہیں, جو این جی اوز ہیں یا جو خیراتی ادارے ہیں, کیا حکومت کے بغیر اس چیز کو, غربت کو ختم کرنا اور بھوک کو ختم کرنا ممکن ہے؟ ڈاکٹر ظفر محمود پہلے میں آپ سے پوچھوں گی یہ بات.
اسی لیے چل رہا تھا کہ جیسا کہ ان بہن نے ابھی آپ کے سامنے فرمایا ہے کہ کسی بچے کا ایسا, والد کا ایسا ہوا کہ بچے بھوکے تھے, تو تو اس کے تعلق سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہمارے یہاں زکات فاؤنڈیشن آف انڈیا کے تحت تقریباً 25-30 ڈپارٹمنٹس ہیں, اس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ کا نام ہی ہے ہنگری پرسن.
اچھا,
ہنگری پرسن, ہاں ہنگری پرسن یہی ڈپارٹمنٹ کا نام ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کہیں بھی پورے ملک میں, پوری دنیا میں, کہیں بھی کوئی بھی اگر بھوکا ہے اس وجہ سے کہ اس کے پاس ریسورسفلنیس, اس کے پاس وسائل نہیں ہیں کھانا کھانے کے, تو وہ ہماری ذمہ داری. بس خالی اس کے لیے ایک فارم ہے جو کہ کسی جو صاحب اس کے بارے میں معلومات, کسی ایسے بھوکے آدمی کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں یا جانتے ہیں, وہ ان کو خود ایک فارم بھر کر کے ہمیں ای میل کرنا ہے, آن لائن جا کے بھر دینا ہے, باقی ذمہ داری ہماری ہے.
تو ایسے کتنے لوگ ہیں اس وقت آپ کے ادارے میں جن کو آپ کھانا؟
انگنت, وہ تو کوئی دقت ہے ہی نہیں, انگنت ہے معاملہ. وہ تو پورے سارے اسٹیٹس میں, جگہ جگہ, شہروں میں, ضلعوں میں, گاؤں میں, جہاں جہاں جو جو بھی کہیں کوئی دقت آتی ہے تو وہ مطلب ہماری نالج میں بس آ جائے کہ ہاں بھائی کوئی شخص بھوکا اس وجہ سے کسی پاس وسائل نہیں ہے, پھر وہ ہماری ذمہ داری.
اچھا,
تو وہ ہم ہاں بہت انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے یہ کام ہوتا ہے الحمدللہ.
اچھا, تھوڑی دیر میں ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا ہمیں کانٹیکٹ کا نمبر یا کوئی فیس بک پہ یا جس طرح لوگ کانٹیکٹ کر سکیں, لیکن ڈاکٹر امجد ثاقب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی آپ خیریت سے ہیں؟
جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اور مجھے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں, اور آپ کے ہمارے باقی دو مہمانوں کا بھی بہت ہی آپ لوگ عزیز ہیں ہمارے سننے والوں کو, ہمیشہ آپ لوگ آتے ہیں اور بہت محبت سے لوگ آپ کو فون کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک میں آج خاص بات جو کرنا چاہتی ہوں یہ کہ میری ایک مہمان ہے پاکستان سے, پروین سعید صاحبہ.
جی جی.
اور میں ابھی دیکھ رہی تھی ایک کوئی اشتہار تھا غالباً یو فون کا یا کسی کا, اس میں آپ سب کے ساتھ ہیں, آپ سب شامل ہیں اس اشتہار میں. تو شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ یہ کھانا گھر کے نام سے ایک چلاتی ہیں کراچی میں.
جی جی بالکل.
تو اب میں آپ کو پتا ہے کہ میری کہانی کی وجہ سے میں مشہور تو یہی اب نیک نام کہوں یا بدنام کہوں کہ اپنے مہمانوں سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کچھ اگر کر سکیں تو. پروین کا کام بہت ہی, یعنی اس میں کوئی سرکاری اعانت قطن نہیں ہے کوئی بھی, اور یہ بالکل انہوں نے ذاتی سطح پر یہ کام شروع کیا تھا, پھر دوست شامل ہوئے, اور اب جیسے کہ لوگ آتے جاتے ہیں تو ان کا ایک بڑا گروپ تو بن گیا ہے, لیکن وہ ساری کوششیں ذاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی جو تنظیم ہے اخوت, کیا وہ اس طرح کی کسی آرگنائزیشن کے لیے فراہم کر سکتی ہے رقوم ماہانہ بیسس پہ یا کچھ, پروین کے جیسے یہ 3 روپے میں کھانا کھلاتی ہیں اور ہزاروں لوگ ہر دن کھانا کھاتے ہیں کھانا گھر سے؟
کتنے لوگ کھاتے ہیں جی؟ 1000 روزانہ.
میرا تو پروین, کتنے لوگ آپ کے یہاں روزانہ کھانا کھاتے ہیں؟
4000 لوگ.
کتنے؟
4000 سے زائد.
اچھا, 4000 سے زیادہ لوگ, اور کراچی کی سب سے غریب بستی میں جس میں جس کا نام ہے خدا کی بستی ہے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں.
جی ضرور, ایک تو میں خود ان کا بڑا معترف ہوں, الحمدللہ انہوں نے تنہا تنہا اتنا بڑا کام کیا, اور یہ ایک سوچ ہے اور سوچ وہ پروان چڑھ رہی ہے, بہت سے اور لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں, تو ہم ضرور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں گے. یہ 4000 لوگوں کو ایک دن میں کھانا دیتی ہیں, اس کا مطلب ہے 12000 تقریباً وہ بنتی ہے اس کی کاسٹ. تو ایک دن کے تمام گیسٹ کی جو ہے وہ ذمہ داری ہم قبول کر لیتے ہیں, اگر یہ مناسب سمجھیں تو.
پروین, پروین
امجد بھائی نے کیا کہا؟
میں نے کہا جی کہ آپ کے ایک دن کے 4000 گیسٹ ہیں, ان کی تمام کاسٹ کی ذمہ داری اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی, یعنی آپ کے باقی 29 دن رہ جائیں گے, ایک دن کی کاسٹ ہم آپ کو دیں گے.
چلیے ٹھیک ہے,
بہت شکریہ امجد بھائی, بہت شکریہ. ضرور ہمارے ساتھ, ہم تو کہتے ہیں ہم عام پاکستانی ہمارے ساتھ شامل ہو اور تھوڑا تھوڑا کریں تو ہم بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ
آپ کے وعدہ کر لیا, آپ کا کام بہت ہی اچھا ہے اور بڑی درد مندی سے آپ کرتی ہیں, تو ایک چھوٹی سی ہماری بھی آپ کے ساتھ شرکت ہو جائے گی تو ہم اور لوگوں کو بھی کہیں گے, اور انشاءاللہ مستقبل میں ہمارے وسائل میں اضافہ ہوا تو آپ کے ساتھ اور بھی زیادہ تعاون کریں گے.
جی ہاں,
بہت خوشی ہوگی
انشاءاللہ.
کیونکہ میں آپ دونوں کو بتا دوں, ڈاکٹر ظفر محمود صاحب کو بھی اور پروین صاحب کو بھی, کہ ڈاکٹر صاحب کا کیونکہ کام جو ہے وہ مائکرو فائنینسنگ ہے, کہ مطلب یہ لوگوں کو چھوٹے قرضے دیتے ہیں بلا سود کے, ظاہر ہے کہ اسلامی طریقے سے, تو ان کا کام کا یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ظفر صاحب آپ کا کہا کہ تعلیم, اور ڈاکٹر ثاقب کی بھی جو بہت بڑی کاوش ہے وہ پاکستان میں تعلیم, غریب بچوں کو تعلیم فراہم کرنے سے اعلیٰ ترین, تو جیسے کہ آپ کے ادارے نے کتنے سارے بچوں کو مقابلے کے امتحانوں میں ٹیوشنز فراہم کی اور کامیاب ہوئے, جی ہاں. اور پروین جو ہے ان کا تو جیسے امیاں ہوتی ہیں نا, ایک امیوں والا کام ہے کہ کھانا کھلاتی ہیں بھوکوں کو, اور بہت بڑا کام ہے. مطلب اپنی جگہ اس کام سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن ظاہر ہے ان کے وسائل آپ لوگوں کے مقابلے میں بہت محدود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا یہ ممکن ہے آپ سب آرگنائزیشن کسی بھی سطح پر ہوں وہ, ان کے لیے غربت کا خاتمہ یا بھوک کا خاتمہ یا حکومت کی کوششوں کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا؟
میں آپ کو عرض کروں کہ معاشرے میں تین اہم ترین سٹیک ہولڈرز ہیں, تین کردار ہیں, ایک ہے حکومت, ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر, اور ایک ہے سول سوسائٹی. تو یہ تینوں کردار اگر کام کریں گے, تینوں اپنی اپنی سطح پر کنٹریبیوٹ کریں گے, تو پھر معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے. اکیلی این جی اوز کچھ نہیں کر سکتی, اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی, اکیلا پرائیویٹ سیکٹر کچھ نہیں کر سکتا. تو حکومت کے کام کو این جی اوز جو ہے نا سپلیمنٹ کرتی ہیں, کمپلیمنٹ کرتی ہیں, اور پھر این جی اوز جو ہے نا وہ ایکسپریمنٹیشن کرتی ہیں, ریسرچ کرتی ہیں, ماڈلز کریٹ کرتی ہیں تاکہ اس کو حکومت اپنائے, پرائیویٹ سیکٹر اپنائے. تو پہلی سوال تو بلکہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ کوئی ایک شخص معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتا, ہم سب کر سکتے ہیں. یہ جو ہے نا کلیکٹیو ویلیوز ہیں, کلیکٹیو ویژن ہے, کلیکٹیو اسٹریٹجی ہے, کلیکٹیو ایکشن ہے. یہ سارے سارے جو چیزیں سوچنے کے بعد اگر ہم ایکشن نہیں لیں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. تو ایک فرد ہے, وہ فرد سے پھر ادارہ بنتا ہے, ادارے سے پھر کام آگے بڑھتا ہے. تو کسی نہ کسی سطح پر یہ پبلک پرائیویٹ اور سول سوسائٹی کولیبوریشن جو ہے نا, یہ پارٹنرشپ ہے, یہ ہمارے مسائل کا حل ہے. تو بہرحال ہر شخص بھی اپنے طور پر کام کر رہا ہے, ادارے بھی کر رہے ہیں, حکومت بھی کر رہے ہیں, تو ان کو اشتراکی عمل کی طرف آنا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ تعالی جو مسائل ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ.
اچھا ظفر صاحب, آپ کا ظاہر زکات فاؤنڈیشن جو ہے, ظاہر ہے کہ اس میں جو رقوم آتی ہیں وہ زکات کے ذریعے آتی ہیں, لیکن یہ واحد ذریعہ ہے یا اس کے علاوہ بھی لوگ اپنی مدد کرتے ہیں کوئی؟
ظفر میں زکات کے علاوہ صدقات بھی ہوتے ہیں, امداد بھی ہوتی ہے,
جی.
اور ایک کانسیپٹ ہے اسلام کا جو کہ مسلمان بھی بہت کم واقف ہیں اس سے, اور وہ ہے قل العفو, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ آپ سے آپ کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے راہ میں کتنا کرنا ہے, تو آپ ان سے کہیے کہ تم اپنی ضرورت بھر کر اپنے پاس رکھ لو, اپنے اور اپنے فیملی والوں کے لیے جو واجب ضروریات ہوں, باقی سب اللہ کے راہ میں کرنا. تو قل العفو بھی ہمارے یہاں ایک شرط ہے, تو ایکچولی وہی اسی میں زیادہ ظرف کا امتحان اللہ تعالیٰ کے لیے اسی میں ہے کہ کتنا کرتا ہے. تو میں ابھی آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیز ہمیں کہاں سے معلوم تھی, مجھے بھی نہیں معلوم تھی, لیکن علامہ اقبال کا شعر تھا جو کہ انہوں نے آج سے کتنے 80 سال پہلے 90 سال پہلے کہا ہوگا, جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت و نمودار. وہ خود بھی تھے کتاب, ابھی تک قل العفو کے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. لوگ زکات جانتے ہیں, صدقہ جانتے ہیں, قل العفو نہیں جانتے, لیکن جبکہ قرآن کی آیت وہ بھی ہے. تو علامہ اقبال جو ہیں جو سمجھاگ ہیں ایکچولی وہی ہے ہمارا, کہ وجود افراد کا مجازی ہے, اصلی قوم ہے حقیقی. یہ جو ابھی آپ کے دوسرے صاحب فرما رہے تھے, تو اس کے تعلق سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ایکچولی انڈیویجول جو ہیں افراد ہیں انہیں کو مل کے کام کرنا ہے. گورنمنٹ جو ہے صرف سپورٹ کر سکتی تھوڑی بہت, لیکن افراد اگر یا این جی او سول سوسائٹی یہ طے کریں, افراد کیا ہوتا ہے, این جی او بھی ہوتے ہیں, این جی او جو ہیں وہ سول سوسائٹی, وہ افراد ہی ہیں ایکچولی. تو وہ لوگ اگر مل کر کے طے کریں کہ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے, مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے اپنے پر تک, اگر کچھ 10% لوگ بھی یہ کام کرنے لگیں تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اس سے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو کرنا چاہیے اس کا بہت چھوٹا سا حصہ جو ہے لوگ بڑھ کے آتے ہیں. ایکچولی ہمیں اس پہ توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے, جو ہمارے علامہ سکھا گئے ہیں کہ وجود افراد کا مجازی ہے, ہستی قوم ہے حقیقی, فضا ہو ملت پہ یعنی آتش زنے پلس میں مجاز ہوگا. یہ اسپرٹ اسلام کی اگر ہم سب کے اندر انڈیویجولی آنے لگے اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے لگے, خالی رمضان میں نہیں 12 مہینے عمل کر, رمضان جو ہے دیٹس اونلی اے ریفریشر کورس. جو فریشر کورس یہ ہے کہ باقی 11 مہینے تمہیں کس طرح سے رہنا ہے, یہ ایک مہینے میں انٹرنشپ کورس دے کر کے سمجھایا جا رہا ہے. یہ اگر اسپرٹ ہمارے سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کو ماننے لگیں, جیسا کہ وہ فتح عثمان صاحب جو الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, اللہ نے ان کو جنت نصیب کرے, ان کی کتاب جو ہے وہ ہے کانسیپٹس آف دی قرآن, قرآنی تصورات. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اگر اپنے کو اتنا نیک بندہ اللہ کا سمجھتے ہو کہ پانچوں وقت کی نماز باجماعت مسجد پڑھتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہاری نمازوں کی اہمیت اللہ اس سے طے کرتا ہے کہ دو نمازوں کے بیچ میں جب تم مسجد سے باہر ہوتے ہو تو کیا کرتے, اس سے طے ہوتا ہے نمازوں کی اہمیت. تو یہ جو کانسیپٹ ہے اسلام کا فنڈامنٹل کانسیپٹ, اس کو اگر ہم سب لوگ انڈیویجولی سمجھ لیں, سماج سمجھ لے, تو سب مسائل کا حل یہیں موجود ہے, کہیں جاننے کی ضرورت نہیں.
میں اس میں چاہوں گی ڈاکٹر امجد ثاقب کچھ اضافہ کریں, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں نظر محمد خیبر پختونخوا سے, میں ہم ان کو پہلے لے لیتے ہیں. جی نظر محمد صاحب, نظر محمد جی,
سب سے پہلے تو جی سب سے پہلے تو شناز عزیز صاحبہ میں آپ کو عید کی دلی مبارکباد پیش کی, دلی مبارکباد آپ کو دیتا ہوں.
بالکل بہت شکریہ آپ کا.
اس کے بعد
آپ کو ایک اچھی خبر سنا دوں کہ اس دفعہ ہمارے جی ڈاکٹر امجد ثاقب جو ہے وہ امریکہ میں ہی ہیں اور اس دفعہ عید ہم سب ساتھ منانے والے ہیں یہاں پر. تو جی اور آگے کیا,
تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ بہت غریب ہے
جی,
اور اس میں جو ہے نا بہت انسانیت کے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں, خصوصی عورتوں کا جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. تو کیا یہ پروگرام ہمارے علاقے کا نہیں بڑھا سکتے؟
کیا آپ کے علاقے کا نام کیا ہے؟
یہ مداخل ضلع طور کر
تو پشاور
ٹھیک ہے.
اچھا تو کون سے شہر کے قریب ہے یہ بڑے
گاؤں کا نام ہمارا ٹھیک ہے مداخل ٹھیک ہے.
نہیں میں سمجھ گئی, لیکن کون سا بڑا شہر آپ کے گاؤں کے نزدیک ہے؟
یہ میرا مداخل جو ہے یہ تقریباً ملا ہوا ہے ایک دم.
اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب
سوابی سے راستہ آتا ہے, سیدھا
سوابی کے قریب ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر مجید ثاقب صاحب,
میں نے بڑی باتیں تفصیل سے توجہ سے سنی ہیں. ہمارے جو معزز مہمان یہ بات کہہ رہے تھے ان سے میری اختلاف کی قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, واقعی فرد بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا, لیکن ریاست کی ذمہ داری سے پہلو تو ہی نہیں ہو سکتا. ریاست کا وجود ہی اس لیے آیا کہ ایک مخصوص علاقے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا تحفظ, ان کی زندگی, مال, پراپرٹی, خوشیاں, ان کی ترقی, یہ ساری چیزیں
جی.
تو ریاست اگر ٹیکسز لیتی ہے تو اس ٹیکسز کا اصل ہدف تو وہ لوگ ہیں جو خط افلاس سے نیچے ہیں, یعنی حکومت جو ہے یہ ریسورس جنریشن اور ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی ذمہ دار ہے. اگر ہر ریاست اپنی پاورٹی الیویشن کی اہم ذمہ داری سے پہلو تہی کرتی ہے تو اس کے وجود کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا. آپ دیکھیں نا اسکینڈینیوین کنٹریز میں 60-70% ٹیکسز لے کے وصول کر کے حکومت نے ایک فلاحی معاشرہ قائم کیا,
بہترین معاشرہ.
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر ریاست از دی لیڈنگ رول. باقی انفرادی طور پر تو یہ تو تقویٰ کا سفر ہے, اس کی جو مطلب ہے کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. جو آدمی دینا چاہے وہ جی بھر کے دے. انہوں نے بہت خوبصورت یہ ایک نئی جہد کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے امپاور کر دیا انسان کو کہ تم نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ تمہاری ضرورت کیا ہے. تو یہ تو تقویٰ کا سفر ہے. حضرت ابو بکر صدیق ہیں, وہ گھر سے گھر میں کوئی چیز چھوڑتے ہی نہیں ہیں, سب کچھ 100% اللہ کی راہ میں دے دیا. تو ہم تو 2.5% دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. تو یہ انفرادی ذمہ داری کی اہمیت کو کم کیے بغیر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ریاست کے کردار کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس لیے اتنے بڑے بڑے افسران کو, اتنے بڑی بڑی سیاست کو, پارلیمنٹ کو, جوڈیشری کو, مقننہ کو, انتظامیہ کو, یہ ان کو وسائل کے ذریعے سے, یہ ہمارے عوام کے وسائل سے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ اگر وہ ایک ایسا معاشی, سیاسی, سماجی نظام قائم نہیں کر سکتی ریاست جس میں ہر شخص یہ کہے کہ مجھے ایک موقع میسر ہے اور میں زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہوں, تو پھر اس ریاست کا کوئی معنی نہیں رہتے, جواز نہیں رہتا. تو بہرحال یہ اپنی نقطۂ نظر ہے. ریاست کا اپنا کردار ہے, فرد کا اپنا کردار ہے. فرد جب تنظیم کی صورت میں ڈھلتے ہیں تو نیکیاں تنظیموں کا, پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ایک کردار ہے. جو لوگ منافع کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ہزاروں لوگوں کو روزگار دیا کرتے ہیں, وہ زندگی کو سہل بناتے ہیں, وہ زندگی میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, وہ انٹرپرینیورشپ کے ذریعے سے دنیا کو خوبصورت بناتے ہیں. تو یہ سب تینوں چاروں جو ایکٹرز ہیں ان کی اجتماعی کاوشوں کا ثمر ہے ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص آسانی سے زندہ رہ سکے.
اور ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ بے روزگاری اور جو ہے غربت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور جہاں تک جابس کی کریشن ہے آپ جیسے کاروبار کرواتے ہیں لوگوں کو, لیکن جو ملازمتیں دینا یا روزگار فراہم کرنا, نئی صنعتیں لگانا, یہ سب تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور اسے پوری کرنی چاہیے. اب جیسے یہ صاحب جو تھے ابھی کہہ رہے تھے نظر محمد صاحب کے ہمارے علاقہ بہت ہی پسماندہ ہے, تو یہ آپ سے ان کا تھا کہ کیا آپ تھوڑا سا ان کے علاقے کے لیے.
شنازدار یہ دیکھیں گورنمنٹ کا کردار, ریاست کا کردار ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, ایک ریگولیشنز دینا ہے جس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہر شخص کام کر سکے. تو یہ جو ہمارے بھائی ہیں سوابی کے نزدیک, سوابی میں تو ہمارے دفتر موجود ہیں. یہ میں نے لکھنے کی کوشش تو کی ہے ان کے گاؤں کا نام, لیکن اگر یہ مجھے اپنا فون نمبر بھیجوا دیں کر کے,
میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بھیج دوں گی ان کا فون نمبر,
بھجوا دیجیے. تو میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے گاؤں میں بھی جا کر ان کے ساتھ مواخات کا بھائی چارے.
خاص طور پہ کوئی جیسے اسکول وغیرہ اگر ان کے گاؤں میں نہیں ہے, تو آپ کا تو یہ ایک پیشن بھی ہے بچوں کی تعلیم جو ہے. تو اچھا پروین بہت دیر سے خاموش ہیں, پروین آپ کچھ کہیے اس بارے میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, پروین اتنے سن 2002 میں آپ نے کام شروع کیا تھا, تو کیا کس سطح پر غربت نظر آتی ہے؟
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو روز بروز مہنگائی ہو رہی ہے, جو بے روزگاری ہو رہی ہے, روزگار کے ذرائع تو ختم ہو گئے نا, اور جو مڈل لوگ تھے سفید پوش لوگ تھے وہ بھی ختم ہو گئے, یا تو اپر لیول ہے یا گراسروٹ کے لوگ ہیں. جب تک عام طور پر ان کو روزگار نہیں فراہم کیا جائے گا اور مہنگائی کم نہیں ہوگی, اس وقت تک بھوک کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکے گا. یہ دو چیزیں ہیں, روزگار ملے اور مہنگائی ختم ہو, اور یہ ختم ہو سکتی ہے. اب ڈالر کو دیکھ لیں, ڈالر بڑھتے چلا جا رہا تھا, پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں جی ڈالر نیچے آنا چاہیے, آ گیا. اسی طرح آلو اور پیاز کی قیمت 50-60 روپے سے کم کرنے کی جب بھی کوشش کی جائے گی وہ 10-15-20 پر آ جائے گا. جو عام استعمال کی چیزیں ہیں, چائے کی پتی ہے, دودھ ہے, آٹا ہے, چینی ہے, یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ حکومت اپنے معاملات کے لیے یا جو بھی دوسرے معاملات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے. تو یہ نہیں دیکھتی کہ غریب کی تنخواہ کیا ہے, اس کے پاس روزگار ہے, ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والا مزدور کس طرح کام کر رہا ہے, یہ کوئی بھی نہیں جانتا نا. آپ ان کے درمیان میں رہے, میں نے 30 سال کا عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے. میں کہیں میں بہت اچھی جگہ سے آئی تھی, شہر کے کراچی شہر کے ایک بہت ہی بہترین علاقے سے میں یہاں منتقل ہوئی تھی, اور 30 سال میں نے گزار دیے. نہیں ہوا 30 سالوں میں میں نے کسی غریب کو جو ہے نا بدمان چڑھتے ہوئے دیکھا ہو, کسی غریب کو روزگار بہترین ملتا ہوا دیکھا ہو, یا مہنگائی کا خاتمہ ہوا. ہر آنے والا دن مہنگائی لے کر آتا ہے. شناختی تمام چیزیں ہمیں معمولی نظر آتی ہیں, لیکن اس کے اندر اگر تجزیہ کیا جائے تو پکڑا ہے صرف غریب آدمی.
بالکل, اور جو آپ بات کہہ رہی ہیں بالکل میرا بھی یہی ایک, جب بھی میں پاکستان جاتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ پہلے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس ہوتے تھے, اگر انہیں اپنی بچی کی کسی کی انہوں نے شادی کی یا کچھ اس طرح کی بچے کی تعلیم, تو وہ بالکل اب غریب ہو گئے. مطلب اتنے غریب ہو, پھر وہ سفید پوش لوگ ہیں, انہیں اچھا نہیں لگتا کسی سے مانگنا, کسی کو یہ بتانا کہ ان کی ضرورت کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے وہ بہت ہی تکلیف میں. میں ڈاکٹر افضل عزیز کا سوال لے لیتی ہوں پہلے, پھر ڈاکٹر ظفر محمود سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی. جی افضل عزیز صاحب کیا سوال ہے؟
السلام علیکم. جی ہم معزز مہمانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جی کہ ہمیں ایسی کوئی ترکیب بتائیں کہ جو ہم اپنے معاشرے کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے یا عام سے بہتر بنانے کی طرف اپنے طور پہ کر سکیں, یا جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی یہ توقع رکھ سکیں.
بہت اچھا سوال ہے. آپ نے کہاں سے فون کہاں سے کیا آپ نے؟ اچھا چکوال سے ان کا فون ہے, فون ان کا کر دیا, سادیا نے مجھے بتایا. تو ظاہر ہے کہ سوال کا جواب تو چکوال کی بات نہیں ہے, ایک عمومی سوال ہے, میں آپ سب سے پوچھوں گی. لیکن ظفر محمود صاحب آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ کی فاؤنڈیشن زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے, تو کیا جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس میں عطیات دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟
اگر ایسا ہے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ, صدقات, امداد اور ہر ٹائپ کی چیریٹی جو ہے ایکسیپٹیبل ہوتی ہے
جی,
مطلب ایز فار ایز رولس آر کنسرن. لیکن یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ سب کلمہ گو لوگ ہی 99% دیتے ہیں, اور خرچہ بھی انہیں پہ ہوتا ہے. میں آپ کو اس میں سلسلے میں تھوڑا سا ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی عرض کروں
جی
کہ جب جب جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ لگژری انسان کی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ فلاں صاحب نے نہیں کیا اس وجہ سے کام نہیں ہوا. وہ جس لیے کہ اس کے بعد تو ہاتھ پیر بولنا شروع کر دیں گے کہ بھئی یہ کر سکتا تھا مگر اس نے نہیں کیا. تو انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے, اللہ میاں کے یہاں کلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے اگلے اس میں زندگی میں. ایک بات یہ, دوسری چیز یہ کہ جو ایکچولی ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان نہیں, یہ پوری دنیا کے لیے اپلیکیبل ہے کیونکہ ہمیں ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں سمجھتے نہیں کہ اللہ کا پیغام ہے کیا اور ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا اور ہمیں کیا کام کرنا ہے. اس وجہ سے ہم جو ہیں وہ نشاندہی کرنے لگتے ہیں کہ فلاں کی ذمہ داری ہے اس کی اور ہم, لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری دیکھنی چاہیے. جو کہ میں آپ کو تھوڑی سی باتیں عرض کر رہا ہوں, جیسے میں آپ کو عرض کروں مسلمان جو ہیں جو حج کرنے اور عمرہ کرنے جاتے ہیں ہے نا, اور یہ ایک طرح کا ریلیجیس ٹوریزم بن گیا ہے کہ صاحب دوسری بار اور تیسری بار اور چوتھی بار اور پانچویں بار چھٹی بار اور صاحب سب لوگ چلے جاتے ہیں عمرے کر رہے ہیں بار بار حج کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے ہیں کیوں جس نے کہ صرف ایک حج کیا تھا اور ایک عمرہ کیا تھا. تو انہوں نے پیغام یہ دیا کہ آپ کا فرض ایک حج کرنے کا ہے اگر آپ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے, ہر ایک کے اوپر تو فرض ہی نہیں ہے, اگر صحت اجازت دیتی ہے اور مالی
ظفر صاحب بالکل. میں یہاں پہ یہ ایک تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی اس جگہ کہ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر امجد ثاقب کی جو گفتگو ہوئی تھی وہ بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ یہ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا, اور وہ ان کے اس کے مشن کی تو روح بھی یہی ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنا فرض ادا کرے انسانوں کے لیے. لیکن جو ابھی ایک آپ نے سنا, ہمارے کالر نے یہ بات پوچھی ہے افضل عزیز نے کہ دیکھیں نا ایک مجموعی سطح پر حکومتیں کیوں ہوتی ہیں, مطلب بات یہ ہے کہ ہم یہ ناممکن ہے, دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر صرف فلاحی اداروں نے مل کے غربت کا خاتمہ کر دیا ہو. کیونکہ دیکھیں یہ پروین کا ادارہ کام کر رہا ہے لیکن ہر دن مہنگائی جو بڑھ رہی ہے, ہر دن لوگ بے روزگار ہو کے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, جو سینکڑوں تھے وہ ہزاروں ہو گئے ان کے پاس آنے والے, تو یہ وجہ تو کہیں نہ کہیں کسی سطح پر بہت بد انتظامی موجود ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو میں سوال وہی افضل عزیز والا سوال امجد ثاقب صاحب آپ سے اور ظفر محمود صاحب دونوں سے پوچھوں گی, لیکن پہلے ثاقب صاحب کیونکہ پاکستان سے سوال ہے تو آپ اس کا جواب دیجیے گا.
فرد کی ذمہ داری سے بالکل اجتناب نہیں ہے, لیکن اگر صرف فرد کی ذمہ داری ہوتی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ کیوں کہتے کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں.
جی
یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے, یہ بیت المال کس لیے جمع ہوئے, یہ خزانے کس لیے جمع ہوئے, یہ ٹیکسز کس لیے جمع ہوئے. جو اگر حاکم وقت ذمہ دار ہے اس کسی بھی معاشرے کی بہتری کا, اس کی ترقی کا, حکومتیں ذمہ دار ہیں. لیکن میں ایک فائن بلینڈ اور بیلنس کی بات کر رہا ہوں, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف حکومت ذمہ دار ہے اور صرف فرد ذمہ دار ہے. فرد کو جتنا بھی عظیم ہونا چاہے وہ تو ہو سکتا ہے, وہ تو ایک شخص ایسا بھی ہے جو $100 بلین بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ ٹیکسز بھی دیتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی, یہ اس میں جتنا اچھا حکومت کردار ادا کرے جتنا اچھا فرد کردار ادا کرے الٹیمیٹلی یہی وہ راستہ ہے جس پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ جی معاشرہ کیسے بہتر ہوگا, تو ایک سمپل سا جواب ہے, اگر یہ خود بہتر ہو جائیں.
جی ہاں, جو ڈاکٹر ظفر محمود بات کر رہے تھے,
اپنے حقوق اس وقت مانگوں جب میں اپنے فرائض ادا کروں معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی لمبی کہانی ہی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ دوسرے ٹھیک ہوں میں ہوں یا نہ ہوں, ہمیں دوسروں کی بہت فکر ہے اپنی فکر ہم کم کرتے ہیں. تو معاشرہ اس دن بدلے گا جب میں بدلوں گا, یہی ایک طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں سب لوگوں کو ڈنڈے سے ٹھیک کر دوں گا, ایسا ہو نہیں سکتا. مجھے دیکھ کے شاید کوئی اور بدل جائے, اس کو دیکھ کے شاید کوئی اور بدل جائے, اور یوں یہ تبدیلی کی تحریک جو ہے یہ گلی گلی پہنچ جائے.
دراصل بات آپ دونوں کو ہی کہہ رہے ہیں,
فرد ہی ہوگا, ہم خود اچھے ہو جائیں گے تو باقی بھی اچھے ہونے لگیں گے.
آپ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, صرف یہ ہے کہ مطلب جس سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ حکومت کا کردار پورے ملک کو بہتر بنانے میں. پروین نے جو بات کہی کہ میں نے آج تک کسی کی زندگی بہتر ہوتے ہوئے نہیں دیکھی اپنی پوری بستی میں, اس کی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ ان کو کوئی وسائل نہیں دیتی, اس وجہ سے ان کی زندگیاں بہتر نہیں ہوتی. اچھا, ہمارے ساتھ محمد ادریس ہیں رحیم یار خان سے اور جاوید قائم خانی سنس. جی ادریس صاحب. اچھا محمد ادریس نے بھائی آپ تینوں کا, یعنی کہ پروین سعید آپ کا, ڈاکٹر امجد ثاقب اور ڈاکٹر ظفر محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ لوگ معاشرے کے لیے اتنا مفید کام کر رہے ہیں. وہ صرف یہ پیغام دے کے گئے. اور جاوید قائم خانی سے پوچھ رہے ہیں. جی جاوید.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج تو آپ نے وہاں کے بابا سے میں نے تین رشتہ ستیاب سے ملوا کے آپ نے بہت بڑا خلاصہ کام کیا ہے.
بس یہ تو میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ یہ لوگ آئے.
واقعی کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ عموماً جو ہے نا لوگ یہ کام کرتے ہیں کسی کو اصال ثواب کے لیے. میرا تینوں ستیاب سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کسی کو اصال ثواب کے لیے کام کرتے ہیں یا
نہیں؟ ایک منٹ, آپ سوال دہرائیے اپنا. اصال ثواب والا کیا سوال ہے کہ لوگ عام طور سے اصال ثواب؟ یعنی اصال ثواب کس طرح کیا جائے آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ اصال ثواب. اچھا جاوید صاحب, ایسا ہے کہ آپ کی لائن بہت خراب ہے, آپ سعدیہ کو اپنا سوال لکھوا دیجئے, میں سعدیہ سے پوچھ لوں گی آپ کا سوال. ٹھیک ہے. اچھا ظفر محمود صاحب, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی یہ بات کہی, آپ کا ظاہر ہے مذہب کا بھی ایک بہت آپ کے پاس علم ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ مجھے ان کا سوال سمجھ میں نہیں آیا, لیکن جیسے کہ آپ نے حج کی بات کی کہ پانچ پانچ چھ چھ حج کرنا, اسی طرح میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو فاتحہ وغیرہ لوگ دیتے ہیں, دیگیں پکواتے ہیں, تو کیا اس یہ اسلامی لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں مذہب کا
ہونا چاہیے؟ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور جو وہ ساتھ سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر یہ بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ ثواب کس طرح کیا جائے, تو عیسیٰ علیہ ثواب یہ ہے کہ اگر آپ عیسیٰ علیہ ثواب جس کے لیے, جیسے اپنے والد صاحب کے لیے, والدہ کے لیے کرنا ہے اگر عیسیٰ علیہ ثواب, تو ان کی دیوی تعلیم کی روشنی میں یا ان کی دیوی تربیت کی روشنی میں اگر ہم صبح شام اچھے اچھے کام کرتے رہیں اللہ کی پسند کے, تو اس کا ثواب ان کی روح کو آٹومیٹیکلی پہنچ جائے گا, اپنے آپ عیسیٰ علیہ ثواب ہو جائے گا. اس کے لیے خاص طور سے یہ کرنا کہ باقی کام چھوڑ کر کے, جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں وہ چھوڑ کر کے, اور فاتحہ کر رہے ہیں اور کھانا کھلوا رہے ہیں اور اس میں قورمہ بن رہا ہے, بریانی بن رہی, اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر صرف اللہ کی مرضی کے لیے یہ طے کر کے, سمجھ کر کے کہ اللہ میاں نے ہم کو مقصد حیات کیا ہے, کیوں پیدا کیا ہے, اس میں لیبلوکم ایکم احسن عملا, 11.7 میں اللہ میاں کہہ رہے ہیں مقصد حیات یہ ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے کون زیادہ کوشش کر کے دوسرے انسان کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مقصد حیات ہی یہی ہے. اگر اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو بہت سے مسائل اپنے آپ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آپ کی توسط سے میں اپنی بات آپ کی اجازت سے تھوڑی پوری کر لوں کہ یہ جو بار بار حج اور عمرہ کر لیتے ہیں, اگر آپ آج آپ کے پروگرام سے یہی میسج چلا جائے, پیغام چلا جائے سب کو کہ ایک عمرہ کرو ایک حج کرو, اس کے علاوہ اگر تمہارے پاس پیسے ہوں, وہ تمہارے ہیں ہی نہیں, وہ اس ضرورت مند پڑوسی کے ہیں, اس ضرورت مند غریب رکشے والے کے ہیں, تمہارے نہیں ہیں, یہی پیغام ہے. وجہ سے اگر یہ سمجھ لیا جائے, یہی پیغام آپ کے پروگرام سے آج چلا جائے, تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا پروگرام کا آج کرنا اصول ہو گیا.
چلیے, تو یہ تو ہم نے تو یہ پیغام دیا. اچھا جو بات آپ نے ابھی جو جواب دیا نا, اصل میں جاوید قائم خانی کے سوال کا یہی جواب ہے. انہوں نے پوچھا تھا کہ لوگ جو اسپتال بنا دیتے ہیں, اسکول اور مدرسے قائم کرتے ہیں, تو کیا وہ ایک اچھا عمل ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا عمل ہے, کھانا کھلانے کی جگہ ہے نا. تو اچھا پروین, میں آپ سے ابھی کھانوں کی جو فاتحہ ہے اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے لوگ فاتحہ دیتے ہیں کسی کی, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دیگیں اٹھا کے آپ کے کھانا گھر میں لے آئیں, وہ یہاں آپ سے کہیں کہ وہ کھانا غریبوں کھلا دیں؟ کرتے ہیں لوگ ایسا؟
دیکھیں, باطلی فاتحہ یا کوئی اصال ثواب جو ہے وہ کھانا نہیں ہے, بلکہ وہ اچھا عمل ہے جو انسان دوسرے کی تکلیف کو مٹانے کے لیے کرتا ہے. وہ جو صدقہ جاریہ ہے وہ صرف انسانوں کی فلاح و بہبود کے زمرے میں آتا ہے کہ جب انسان میں کام کر رہی ہوں اس سے کسی کو فیض پہنچ رہا ہے, اس کو کسی سے فائدہ پہنچ رہا ہے, تو یہ میرا عمل میرے والدین کے لیے, میرے خاندان کے لیے, میرے بچوں کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے میرے انشاءاللہ ثواب کا ذریعہ بنے گا. بات سر یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ جانا ہی نہیں ہے کہ انسان کا کام کیا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت تو ہوتی ہے, ہوتی رہے گی, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ نمازیں نہیں پڑھو یا زکات نہیں دو, یہ سب چیزیں عمل ہوں گی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھا عمل یہی ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ اچھا عمل کیا جائے. تو جب اچھا عمل کرنے کے لیے انسان کا انتخاب کیا گیا ہے تو اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. آپ انسان کی تکلیفوں کو دور کریں, ان کے چہرے پہ خوشیاں لے کر آئیں, ان کو سکون دیں زندگی میں, تو یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا آپ دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی اٹھائیں گے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اصال ثواب اور یہ تمام چیزوں کا مقصد صرف اور صرف وہ اچھا عمل ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ کے نزدیک بہت معتبر بنا دے.
اچھا اب 10 منٹ باقی ہیں پروگرام میں, میں چاہوں گی تھوڑا سا, بہت ہی محترم آپ مہمان ہیں ہمارے, تو کچھ آپ جیسے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر مجید ثاقب صاحب امریکہ آئے ہوئے ہیں, تو کیا نیا کام شروع کرنے والے ہیں آپ, کیونکہ اکثر آپ کے جو چیریٹی کے لیے آپ آتے ہیں اس میں کافی یہاں سے لوگ چاہتے ہیں اس میں حصہ لینا, تو ڈاکٹر صاحب کس کس وجہ سے اس دفعہ آپ کا سفر کیا خاص؟
الحمدللہ آپ کو جیسا تھوڑا پروگرام ہے, کم از کم 30 لاکھ گھرانے قرض حسن کی سہولت سے فیض یاب ہوئے اور وہ بکھر.
آواز کٹ رہی ہے آپ کی, آواز کٹ رہی, تھوڑا سا فون کا رخ
کے لوگ ہیں 30 لاکھ کے قریب گھرانوں کو ایک نیا پیغام ملا کہ ہم نے بھکاری نہیں بننا بلکہ ہم نے محنت کر کے نکلنا ہے آگے زندگی میں. تو یہ ہمارا مائکرو فائنانس قرض حسن کا پروگرام ہے. اب ہم نے ایک لانگ ٹرم قرض حسن کا پروگرام شروع کیا ہے, ہم نے اخوت یونیورسٹی کے نام سے, ہم نے کہا کہ بچے آج پڑھیں گے اور وہ فیس نہیں دے سکتے تو بے شک نہ دیں, 10 سال بعد 15 سال بعد جب وہ زندگی میں کسی مقام پر پہنچیں گے تو پھر وہ فیس ادا کریں گے. تو یہ ایک ہے, یہ بھی قرض حسن کہ ہم ان کی بھی عزت نفس پہ بوجھ نہیں ڈال رہے کہ وہ یہ سمجھے کہ کوئی ہمیں مفت پڑھا رہا ہے, یہ ڈیفرڈ پیمنٹ ہے, آج نہیں ان کے پاس کل وہ دے دیں گے. تو اس سلسلے میں ہم نے الحمدللہ پاکستان میں ایک ادارہ بنایا ہے اخوت یونیورسٹی کے نام سے اور اس میں ہر صوبے کے 20% بچے پڑھتے ہیں تاکہ ایک قومی یکچہتی کا احساس بھی بیدار ہو, اور پھر وہاں پر کھانا پینا پہننا کپڑے ٹیوشن فیس وہ نہیں لی جاتی. ہم سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے اس کی قیمت نہیں لگائی جانی چاہیے, اگر کسی کے پاس وسائل ہیں تو وہ فیس ادا کر سکتا ہے لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ اس وجہ سے محروم نہ رہ جائے کہ اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے. تو اسی سلسلے میں میں امریکہ کا وزٹ کر رہا ہوں, دوستوں کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں, ان کو اعتماد, ان کو یقین, ان کو امید جو ہے وہ دلا رہے ہیں, کیونکہ عام طور پر لوگ پریشان ہیں کہ جی پاکستان میں پتہ نہیں غربت بہت بڑھ گئی ہے اور کچھ ہو نہیں رہا, حکومت بھی کر رہی ہے, سب لوگ کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو اس سلسلے میں میں نیو یارک میں اور بوسٹن میں اور واشنگٹن میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں اور ان کو بڑی حیرت ہوئی ہے کہ یہ بلا سود بلا فیس یونیورسٹی کا تصور جو ہے یہ کیسے آگے بڑھے گا. تو بہرحال یہ ان کے تعاون سے بڑھے گا, ان کی محبت, ان کے ایثار, ان کی اخوت سے بڑھے گا. تو میری تو خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیشہ نیکی کی خوشبو پھیلاتی ہیں, تو آپ سے بھی واشنگٹن میں ملاقات ہو اور ہم آپ کو عملی طور پر بتائیں کہ ہم اور کیا کر رہے ہیں. تو یہ یقین کیجئے آپ کا پروگرام جو ہے نا یہ گھٹی ہوئی فضا میں ایک باد بہاری کا جھونکا ہے, یہ خوشبو ہے. تو آپ نے بہت سے لوگوں کو امید دلائی ہے, بہت سے لوگوں کی مدد کا باعث بنی ہے, تو یہ ہمارے بھی مقاصد ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو اور کچھ اور دوستوں کو ہم بتانا چاہیں گے کہ وہ اس سفر میں ہمارے شریک کیسے بن سکتے.
ڈاکٹر صاحب بالکل بہت شکریہ دعوت دینے کا, اور اس میں تو ضرورت ہی نہیں تھی, مجھے تو اگر آج ہی پتہ لگا کہ آپ پہنچ چکے ہیں یہاں پر, اور ضرور ہم لوگ جتنے بھی لوگ ممکن ہوا جو اس میں کچھ کام کرنا چاہیں تو میں ان کو بھی ضرور آپ کا پیغام دوں گی. تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر مجید ثاقب صاحب آپ کا, اور اب میں ڈاکٹر ظفر محمود سے یہی بات پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب کیا نئی, مجھے بہت ساری چیزوں پہ تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں لیکن کیا کوئی نیا کام آپ نے شروع کیا اپنی اس فاؤنڈیشن
میں؟ آپ کو عرض کروں, آپ نے بڑا اچھا ٹائملی یہ بات پوچھی ہے, تو یہ ہمارے پورے برصغیر میں یہ ہے کہ ہر شہر میں
آپ جا کر کے چوراہوں کے اوپر دیکھ لیں تو جو ضرورت مند لوگ ہیں بے روزگار ہیں وہ صبح کے ٹائم بعد عام طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم کو تم لے جاؤ اور دن بھر ہم سے مزدوری کروا لو, شام کو ہمیں 500 روپے دے دینا. تو وہ جو ڈیلی ویج ارنرس ہے ایک طرح سے, اور عام طور سے ان کی جو بیوی بیویاں ہیں وہ لوگ گھروں میں کام کرتی ہیں, برتن وغیرہ کو دیتی ہیں, تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی فکر نہیں ہو پاتی, وہ بےچارے انکیئرڈ فور رہتے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے ڈے کیئر سینٹرز شروع کیے ہیں کہ جو مزدور طبقہ ہے جہاں ہسبینڈ اور وائف دونوں لوگ روز مرہ صبح سے شام 8-9 گھنٹے کام پہ رہتے ہیں, ان کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی کیئر کرنے کے لیے ڈے کیئر سینٹرز, اس کا نام ہم نے رکھا پرورش. یہ اب تک 4 سینٹرز ہم پچھلے 4-5 مہینوں میں ہی قائم کر چکے ہیں. اس میں بہت آسان ہے کہ ایک کرائے کا ایک 2-3 کمرے لے لیے کسی بھی جگہ, اور وہاں پر 2-3 لوگوں کو, عورتوں کو, نہ لڑکیوں کو, عورتوں کو سمجھدار سوچ کر کے رکھا, تو وہاں کھانے پینے کا انتظام کر دیا, کھیلنے کودنے کا انتظام کر دیا وغیرہ, تو وہ بچے جو ہیں ان کی پرورش ہو جاتی ہے. یہ بہت آسانی سے کام شروع کیا جا سکتا ہے, اور آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی جب ہم نے ٹیم کھولے یہ تو چوتھے کے لیے ایک صاحب جو کہ ایک فلیٹ کے اونر تھے وہ آ کر کے انہوں نے ہمیں پیغام دیا کہ صاحب یہ میرا فلیٹ ہے کام کے لیے نہیں ہے, اور یہ میں آپ کو سرکار فاؤنڈیشن آف انڈیا کو گفٹ کیے دیتا ہوں, اس میں بھی ایک ڈے کیئر سینٹر کھول دیں.
اچھا,
اس میں بھی ہم نے کھول دیا ڈے کیئر. جی الحمد للہ ترغیب ملی نا لوگوں کو, تو الحمد للہ اس طرح یہ کام چھوٹا سا ہے بہت آسانی سے کوئی بھی شروع کر سکتا ہے, اور اتنے ضرورت مند لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے.
بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب, کوئی شک نہیں اس میں. اور میں مجھے اس کا اندازہ ہوتا ہے, ابھی جو ڈاکٹر صاحب تذکرہ کر رہے تھے, مجھے ثاقب صاحب 2 ڈاکٹر ہیں پروگرام میں تو نام لینا ضروری ہے, وہ یہی بات تھی کہ ایک میری کہانی کے نام سے پروگرام ہوتا تھا اور اتنے لوگ اس میں اپنی زندگی کے مصائب اور جو ان کی ہوتی تھی, اور وہ سب عزت دار شریف اپنے بچوں کو پڑھانے کے خواہش مند, تو ہمارے بہت سارے مہمان جو تھے انہوں نے ان کی مدد کی, اس میں سر فہرست ڈاکٹر مجھے ثاقب کا نام ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر ظفر محمود صاحب آپ کا بھی پروگرام میں آنے کا اور اپنے اس نیک کام کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. آخر میں پروین سعید آپ سے پوچھوں گی, بہت ہی پیارے ہیں آپ کے پاس جو آتے ہیں بچے, اب آپ ان کی عید کا کریں, کوئی ہمیں کہانی سنائیے اپنے اس کی ایک جو آپ کے دل پہ بڑا اثر ہوا ہو, یہ جو بچے عید کے لیے آ رہے ہیں.
جلال میری زندگی کا مقصد ہی اب یہی ہے کہ ان بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہو. لوگ بڑی بڑی مارکیٹوں میں جاتے ہیں, مال ہوتے ہیں اس میں خریداری کر رہے ہوتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ان معصوموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ ان کے کپڑے بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں. اور ہمارا ادارہ بہت بڑا نہیں ہے, ہم جتنی بھی کوشش کریں ہم تمام بچوں تک نہیں پہنچ سکتے. تو خدا را آپ ایسے بچوں کی طرف دیکھیے جن کے اتنے کپڑے نہیں بنے ہیں. ہمارا سفر تو جاری ہے, جاری رہے گا رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. تو یہ کہ کوشش ایک ہونی چاہیے کہ جو سفر ہم کر رہے ہیں اس سفر میں جو ہے زندگی بہت آسان بنانی چاہیے, اور یہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی برکتوں والا, تو اس میں ہم ان کے چہروں پہ مسکراہٹ سجا رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, اس کے کپڑے دلا رہے ہیں, شوز دلا رہے ہیں, یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے.
ابھی تو چند دن باقی ہیں عید میں, تو جلدی سے بتاتے ہیں کہ لوگ اگر بچوں کے لیے کچھ دینا چاہیں لا کے آپ کو تو کس پتے پہ لائیں.
جی بالکل, آپ شناخت کے پاس میرا نمبر ہے, آپ شناخت سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور جتنی جلدی ہو سکے ہم سے رابطہ کریں. ہمارے پاس بچے ایسے موجود ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں, جوتے نہیں ہیں, تو عورتیں ہیں, ضعیف خواتین ہیں, ضعیف مرد ہیں, تو آپ آئیے اپنے ہاتھ سے دیجیے
اور خدا کی بستی پہ پہنچائے نا, مشہور ہے آپ تو
اچھا کام
جی,
یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں.
بالکل بالکل, اور میں پروین سمجھ سکتی ہوں یہ کتنی بڑی خوشی ہے کسی بچے کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دیکھنا. میں اپنے سننے والوں سے کہوں گی کہ آپ جو عید کا کوئی بھی تحفہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو پروین سعید کے کھانا گھر ہے جو انہوں نے بتایا خدا کی بستی میں, سب جانتے ہیں ان کو, وہاں آپ پہنچ جائیں تو وہ پہنچ جائے گا آپ کا تحفہ ان تک. تو بہت شکریہ پروین آپ کا, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر ظفر محمود صاحب ان سب نے کاموں کے لیے, اور ہماری دعا یہی ہے کہ یہ کام اتنے آگے بڑھیں کہ واقعی کوئی شخص بھوکا نہ رہے, جو ایک مشکل کام ہے اور ریاست کی مدد کے بغیر ناممکن. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے شہناز عزیز کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی. سادیا اسد ہماری پروڈیوسر تھیں. ہم سب کی طرف سے آپ کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
پروگرام آپ کی صحت پہ عزت چلانے کے ساتھ. یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ورزش اور خوراک صحت مند زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے, لیکن آج ہم آپ کو ایک ہارٹ اسپیشلسٹ یعنی دلی امراض کے ماہر کی ایک بڑی دلچسپ تجویز بتا رہے ہیں, اور وہ یہ کہ ورزش اور اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اگر آپ مسکراتے بھی رہیں تو کیا ہی بات ہو. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ اب آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں.
Okay, one, two, three, twirl.
ایک دو تین اور جناب اب ذرا سا گھوم جائیے. یہ ہیں کینڈرا مارٹن جو تین چھوٹی بچیوں کی تصویریں بنا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مسکرانے کی بھی ہدایت کر رہی ہیں.
Alright, big smiles.
بھائی ذرا کھل کر مسکراؤ نا.
I tell people to fake laugh and they feel stupid doing it, but the result
Martin
is
کہتی ہیں کہ میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ وہ جھوٹ موٹی ہنسیں, لیکن ہنسے ضرور. ایسا کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ انہیں بہت عجیب محسوس ہوتا ہے, لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بالآخر وہ مسکرانے لگتے ہیں, اور وہ بھی سچ مچ کی مسکراہٹ.
So they're touching. There we go. One, two.
اب آپ خود ہی سن لیجیے ان کی خوبصورت ہنسی.
Okay.
اور یہی مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ کیمرے پر بہت بھلی لگتی ہے. ان بچیوں کو دل کا عارضہ نہیں, لیکن ان کی مسکراہٹیں صحت مند دل کا باعث ضرور بنتی ہیں. ڈاکٹر آنند چکلنگم دل کے امراض کے ماہر ہیں اور یونیورسٹی آف میزوری کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ بھی انہی ڈاکٹروں میں سے ہیں جو اپنے مریضوں کو مسکرانے کا مشورہ دیتے ہیں.
When we smile, the brain wiring gets altered. The chemicals that are
ڈاکٹر چکلنگم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مسکراتے ہیں تو دماغ چوکس ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو کیمیکل وہاں پر بنتے ہیں وہ مثبت اثرات بھی رکھتے ہیں. چکلنگم کے اس مشورے کی تائید متعدد جائزوں سے ہوتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ مسکراہٹ سٹریس یا دباؤ پر قابو پانے کی طرف پہلا قدم ہے, جس سے ذہنی دباؤ کے مضر اثرات پر کنٹرول کرنا بھی ممکن ہو سکتا ہے. جب ہم کسی طرح کے بھی دباؤ میں ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں کئی طرح کے ہارمون پیدا ہوتے ہیں, جن میں آڈرنلین اور کارٹیزول بھی شامل ہے. آڈرنلین سے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے, جبکہ کارٹیزول سٹریس یا پھر ذہنی دباؤ کا کلیدی ہارمون ہے, جس سے خون کے بہاؤ میں شکر کا تناسب بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ سچ مچ خطرے میں ہیں تو پھر یہی ہارمون آپ کے مددگار ثابت ہوتے ہیں. ایک بات آپ کو یہاں ضرور بتاتے چلیں کہ بار بار اگر یہ ہارمونز پیدا ہوں تو یہ اچھی بات نہیں, اور انہی کی وجہ سے دل کی بیماری یا پھر سٹروک کا خطرہ ہو سکتا ہے. جو لوگ سٹریس اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں وہ اس پر قابو پانے کے طریقے بھی تلاش کرتے ہیں. امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی, ضرورت سے زیادہ کھانا یا پھر شراب نوشی سے اس ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش سے آپ کے دل یا دوسرے جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچ سکتا ہے.
Once people smile, they are relaxing. This relaxation directly lowers blood pressure.
ڈاکٹر چکلنگم کہتے ہیں کہ جب لوگ مسکراتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اپنا دباؤ ہی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور خون میں شکر کا تناسب بھی بہتر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر چکلنگم اپنے مریضوں سے کہتے ہیں کہ وہ ایک گھنٹے کے دوران کم سے کم 20 بار مسکرائیں. ظاہر ہے کہ یہ تعداد تو بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے, لیکن اس میں ادویات کا تو کوئی دخل ہے نہیں جو کوئی اپنے مضر یا منفی اثرات چھوڑ دیں گے.
If we are smiling, we are breaking that link between stress and the health.
ڈاکٹر چکلنگم کہتے ہیں کہ اگر ہم مسکراتے ہیں تو اپنے اس رابطے اور لنک کو توڑ دیتے ہیں جو سٹریس اور ہماری صحت کے درمیان موجود ہے, اور یہی وہ مسکراہٹ ہے جسے مارٹن اپنی فوٹوگرافی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں.
Waking up in the morning with a smile on my face, it's going to put everybody in a better mood.
مارٹن کا کہنا ہے کہ صبح سویرے چہرے پر مسکراہٹ لیے بیدار ہونے سے بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور ہر کسی کا موڈ بھی بہتر ہو جاتا ہے, اور یہی وہ رویہ بھی ہے جو ہر کسی کے دل کی صحت کے لیے بہتر اور عمدہ بھی ہے. تو آئیے کچھ مسکرانے سے ابتدا کرتے ہیں. بہجت چلانی اردو وی او اے واشنگٹن
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے